رہے ہیں کہ نوعیل موتا، یعنی وہ لوگ کہ جو یہاں کی زندگی سے آگے چلے گئے، جو تمہارے لیے مردہ ہو گئے، اور وہ انہیں ہم آخرت میں زندہ کریں گے. مرقد والی بات بھی کہنے کہ جو انسان کی قبر ہے وہ اس کی خوابگاہ ہے. اچھا، مرقد سے بعض اوقات تشبیہ دینے کا، یا خوابگاہ سے تشبیہ دینے کے حوالے سے بھی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے. یعنی انسان برزخ میں جس قسم کی لائف کو ایکسپیرینس کرے گا، دیٹ از ویری سملر ٹو واٹ یو ایکسپیرینس ڈیورنگ سلیپ. یعنی جس طریقے سے کہ نیند کے اندر ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اور ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہ ہمارے ملکات کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یعنی آپ نیند میں اپنے اختیار سے نہیں خواب دیکھتے ہیں، بلکہ جو کچھ ہمارے تجربات ہیں اور ملکات ہیں انہی کی بنیاد پہ خواب نظر آتا ہے. تو اس لیے بھی یعنی جیسے کہا کہ نیند موت کی بہن ہے، یا مرقد جو ہے خوابگاہ ہے. تو یعنی کہ جو لوگ برزخ میں یا قبر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دیٹ از سملر ٹو لائک اے سلیپ، کہ جس میں وہ خالی انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور انہی چیزوں کی بنیاد پر ان کی زندگی آگے چل رہی ہے، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اور جو ملکہ تھے. جب وہ ایک نئی دنیا میں دیکھیں گے، اس سے باہر آئیں گے، تو وہ کہیں گے یہ ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا. اچھا دیکھیں، اس میں خاص بات یہ ہے کہ فینومینن اس زندگی کے بیونڈ والا ہے، سمجھایا ہم کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک ایسی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے جو اس زندگی کے آگے کی بات ہے، جس کو کوئی ڈائریکٹلی ایکسپیرینس نہیں کر سکتا یہاں پہ. تو اس لیے بہتر، ظاہر ہے کہ بہتر یہی ہے کہ لفظ وہ استعمال کیے جائیں جو ہم سمجھیں. یعنی جب ہم سے کہا گیا کہ خوابگاہ، تو ہمیں پتہ ہے نا کہ بھائی نیند میں یہ ہوتا ہے. نیند میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان رخصت ختم ہی ہو جائے، بلکہ نیند میں خاص بات کیا ہوتی ہے کہ جو کچھ ہمارے تجربات اور ملکات ہیں انہی کے اندر ہم زندہ رہتے ہیں، اور وہی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی اسی کی بنیاد پہ خوشی اور غمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں بھی یہی ہوگا، لیکن اس حالت سے خدا باہر نکال لے گا. جب آخرت یا محشر کا موقع ہوگا، تو اس حالت سے انسان باہر آ جائے گا، اس خواب کی حالت سے یا اس نیند والی کیفیت کی حالت سے. ٹھیک ہے؟ یا یعنی اس تجربات سے کہ جو ہم نے اپنی کمائی کی بنیاد پر ہم زندہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک خاص بات ہے کہ جب موتا کی بات کی گئی ہے یا مردہ کی بات کی گئی ہے، تو مردہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندگی ختم ہو گئی، بلکہ مردہ کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہماری نسبت سے مردہ ہیں، یعنی کہ جو ہمارے لحاظ سے اب یہاں سے چلے گئے، اس زندگی میں موجود نہیں ہیں. اور اگلا ٹکڑا جو بیان کیا گیا کہ نکتب ما قدموا وآثارهم، اس میں بھی ایک بہت ہی اہم پیغام پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان کا عمل زندہ ہے. یعنی کہ جب جو کچھ انہوں نے اقدام کیا زندگی میں رہتے ہوئے، اور جو کچھ ان کے آثار ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد، سب کا سب ہم لکھ رہے ہیں. تو خدا کا لکھنا یہ کتابت نہیں ہے ہماری، بلکہ خدا کا لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی حقیقت کو محفوظ کر رہے ہیں. اور حقیقت کو محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عمل زندہ ہے، اور ہر انسان کے گلے کا ہار ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. اور اسی وجہ سے، کیونکہ عمل زندہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، لہذا کسی کا عمل کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے اور زندہ ہے آپ کے حوالے سے. تو اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہاں آخرت میں آپ کو اپنا عمل دے دوں گا. وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ جیب سے نکال کے کسی کو دے دیں، کہ میں آپ میرا عمل لے لیں، جیسے کفار اکثر یہ کہا کرتے تھے. قرآن نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ وہ کہتے تھے تم ہماری بات مان لو، ہم تمہارے بوجھ قیامت کے دن اٹھا لیں گے. تو یہ چیز، یعنی ہر انسان کا عمل زندہ ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، انسان اس عمل کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے. اگر یہاں نہیں دیکھتا تو اگلی دنیا میں لازمی دیکھے گا. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے قدموں و آثار ہوں, یہ سب خدا کی بارگاہ میں مکتوب ہے. مکتوب کا مطلب ان رائٹنگ نہیں, بلکہ مکتوب کا مطلب اپنی حقیقت کے ساتھ محفوظ ہے.
جی جیسے آپ نے کہا نہیں دے سکتے, تو وہاں پہ کچھ اپنے اعمال نہیں دے سکتے وہاں پہ, اور یہ ہے کہ جو کسی کے لیے برائی کر کے جائے گا, جو غیبت اس طرح کر کے جائے گا, اس کی اچھائیاں آپ کو مل جائیں گی اور آپ کی برائیاں وہاں چلی جائیں گی, اس کا کیا تصور ہے؟
نہیں, اس میں اس طریقے سے نہیں ہے. یعنی کہ ہر چیز کا ایک اس کے پیچھے ایک نظام ہے, کہ جیسے مثال کے طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو خدا کی آیتوں کے منکر ہیں یا خدا کے پیغام کا انکار کرتے ہیں, ان کا عمل بکھرے ہوئے غبار کی مانند ہوگا. یعنی ہر عمل کی اپنی ایک حقیقت ہے. اب خدا نے اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ جب انسان خدا نخواستہ کسی دوسرے کے ساتھ برائی کرتا ہے یا کسی دوسرے کا حق خراب کرتا ہے, تو بنیادی طور سے پھر وہ اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے. یعنی اخروی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے, کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو ظالم گویا کہ مظلوم کی ملکیت ہو گیا. اب وہ اس کے اوپر یا اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کو لے سکتا ہے, اس کو یوں سمجھیں. یعنی کہ جیسے ایک انسان مقروض ہے کسی کا, مقروض ہے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مال جو اس کے پاس ہے وہ حقیقتاً اس کا نہیں ہے, وہ اس کا ہے جو صاحب قرض ہے. تو یہ اس قسم کی کوئی چیز ہے, یعنی کہ خدا کے نظام میں. اور اسی لیے ایک بات اور کہی گئی ہے جو بزرگان اب کہتے ہیں, اور میں نے بھی بار بار اس جملے کو دہرایا ہے, کہ انسان اگر خدا نہ خواستہ اس زندگی میں کسی دوسرے انسان کی زندگی کو خراب کر کے, کسی کا حق مار کے, کسی کو برا رستہ دکھا کے اس قسم کے کام اپنے نامہ اعمال میں درج کرے, تو اس سے زیادہ بری اور کوئی چیز اپنے لیے مہیا نہیں کر سکتا, فراہم نہیں کر سکتا. کیونکہ اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ جو ہوتا ہے کہ ظالم مظلوم کے قبضے میں, مٹھی میں ہوگا قیامت کے دن. یعنی آج جس طریقے سے وہ یہ کام کر رہا ہے نا, کہ مظلوم کو اپنی مٹھی میں سمجھتا ہے, حقیقتاً قیامت میں بالکل اس کا ریورس ہوگا. تو اس کی جو بھی ملکیت ہے, جیسے دنیا میں آپ دیکھیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر عرصے سے ظلم کیا, عرصے تک ظلم روا رکھا, خدا نے اس کا جواب کیا دیا؟ اب باقاعدہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ ان کے املاک, ان کی زمینیں, ان کے باغات, ہر چیز کا مالک اس قوم کو بنا دیا جس کو انہوں نے مستضعف کیا تھا. ٹھیک ہے, تقریباً یہ اصول ہے. تو اس اعتبار سے کہ ہم کسی کا بھی, یعنی جیسے غیبت ایک برادر مومن پر ظلم ہے کہ اس کے پیٹ پیچھے اس کی پردہ دری کی جائے, اس کی بے آبروئی کی جائے, تو یعنی کہ ہم نے معاذ اللہ اگر یہ کام کیا تو ہم اس کے میگنیٹیوڈ کے ایکول اس کے انڈر میں چلے گئے. یعنی اب وہ میری چیز پر وہ تصرف کر سکتا ہے, وہ اس کی ہو گئی,
وہاں جا کے اس کو
جیسے آپ کہہ رہے ہیں. یہ اس طریقے کا کہ معاذ اللہ کسی کے بھی حق تلفی کی, کسی پر ظلم کیا, کسی کی بے آبروئی کی, تو جس قدر اس گناہ کی شدت ہے اتنا ہم اس کے ماتحت ہو گئے خدا کے قانون میں. جی, اب اس کے بعد واقعہ ہے, اور یہ قرآن کریم کا ایک بڑا ٹپیکل انداز ہے کہ کئی جگہوں پر جہاں رسول خدا کے رنجیدہ اور ملول ہونے کا امکان موجود ہے. کس طریقے سے؟ کہ جیسے کل بھی میں نے آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائی تھیں سورہ نساء کی, کہ انبیاء علیہ السلام کی بندوں پر شفقت کا یہ عالم ہے کہ وہ گناہگاروں کے لیے بھی خدا سے دعائیں کرتے رہتے ہیں, کہ جو منافقین ہیں, گناہگار ہیں, بدبخت ہیں, انہیں ایک لحاظ سے, اور ظاہر ہے کہ یہ لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے جدال کے, خصم کے, کہ یعنی جھگڑا کرنا, کہ گویا ایک لحاظ سے خدا سے جھگڑ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دے, ان کو ان کی مغفرت کر دے. اور جس پر قرآن کریم نے بار 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 کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جہاں بھی بیانات آئے ہیں کہ جس میں یہ بات نظر آئی ہے کہ رسول خدا دکھی ہو رہے ہیں، کس وجہ سے دکھی ہو رہے ہیں؟ لوگوں کے گمراہ ہونے کی وجہ سے دکھی ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد فوراً ایک واقعہ آتا ہے۔ سورہ کہف بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہونے سے پہلے اسی قسم کی آیتیں کہ اے رسول چھوڑو ان کو، یعنی اس طریقے کا بیان ہے مختصر، ان کو چھوڑو اور تمہیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ دیکھو ہم اس سے زیادہ تعجب والی چیز تم کو سناتے ہیں، اصحاب الکہف والرقیم، یعنی آپ اس کو دیکھیں گے اس قسم کا تاثر آتا ہے۔ یا اے رسول تم ان پر غمزدہ اور ملول ہو، اور ہم تمہیں احسن القصص سناتے ہیں کہ نہیں دل رنجیدہ ہو ان لوگوں پر، اپنے دل خراب نہ کرو ان لوگوں کے اوپر۔ تو یہاں بھی تقریباً ایسا ہی ہے، سورہ یاسین میں بھی، کہ جب بات آئی کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ جملہ رسول کو خوش کرنے والا نہیں ہے کہ اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی یہ ہیں ایسے بدبخت، ان کا انجام برا ہے، ان کو چاہے تم سناؤ نہ سناؤ ان کے لیے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، تو یہ چیز اللہ کے رسول کو خوش کرنے والی نہیں ہے کہ میں تبلیغ کروں یا نہیں کروں، یا ان کو ڈراؤں یا نہیں ڈراؤں، یہ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو اس کے فوراً بعد خدا نے یہ کہا کہ دیکھو تمام چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمام چیزیں ہمارے اختیار میں، کل شیئن احصیناہ فی امام مبین، قیامت ہمارے اختیار میں ہے، جو کچھ ان کے اعمال اور اس کے آثار ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اور بلکہ ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے، لوح محفوظ میں احصا کر دیا ہے۔ یعنی یہ سب کے سب جملے اگر آپ ویسے دیکھیں تو رسول خدا کی تالیف قلب کے لیے کہ نہیں مت رنجیدہ ہو، کوئی چیز ہمارے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، کہ بظاہر اگر یہ لوگ اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں، یہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم اس طریقے سے چڑھے ہوئے ہیں، تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی بہت ہو چکا ہے ایسا، اس سے زیادہ ظلم و ستم اور بدکاری لوگ برپا کر چکے ہیں، لیکن کوئی بھی خدا کو نہیں ہرا پایا، کوئی بھی خدا سے آگے نہیں جا سکا۔ اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ، جیسے اکثر ہوتا رہا، یہ واقعہ جس کو میں تھوڑا مختصراً بیان کر دوں، اور دو تین نکات اس کے اندر جو ہماری ہدایت کے لیے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کرو ان لوگوں کے لیے مثل بستی والوں کی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس مرسلون، مرسل کا مطلب تم کو پتہ ہے نا، جو بھیجے گئے ہوئے ہوں، فرستادہ جن کو بھیجا گیا ہو، ان کے پاس مرسل آئے، اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف دو کو، اثنین، دو رسولوں کو، فَكَذَّبُوهُمَا، ان بستی والوں نے دونوں کی تکذیب کی، دونوں کی تکذیب کی، یعنی کہ ایک کو مانا ایک کو جھٹلایا۔ اچھا، اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا، اور اس میں اس بستی کا نام لکھا گیا ہے انطاکیہ، اور یہ دو جو مرسلین تھے، یہ دو منتخب افراد تھے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے وہاں پہ بھیجا تھا، ایک بستی میں انطاکیہ جس بستی کا نام تھا، اور خدا نے ارسلنا کہا کہ یعنی ہم نے بھیجا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول جو بھی کرتا ہے، ما ینطق عن الہوا، چاہے کوئی بھی پیغمبر ہو، کوئی بھی پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کرتا، نہ کلام کرتا ہے نہ عمل کرتا ہے، بلکہ جو کچھ بھی وہ کام کرتا ہے سب کا سب حکم خدا سے ہوتا ہے، اور کیونکہ حکم خدا سے ہوتا ہے لہذا رسول کا عمل یعنی خدا کا کام۔ تو اذ ارسلنا الیہم اثنین، کہ ہم نے بھیجا ان دو کو، جبکہ بھیجا ظاہری طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھا، فکذبوہما، ان دونوں کو جھٹلایا، پھر کیا فعززنا، اب ایسا لگتا ہے کہ اب خدا نے کسی کو خاص طور سے بھیجا، فعززنا بثالثن، ہم نے عزت دی تیسرے کے ذریعے سے، عزت کا مطلب کیا ہے اس کو بھی تھوڑا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عزت جیسے خدا کے لیے بھی اسماء حسنہ الہیہ میں اسم عزیز ہے، اسم عزیز کو آپ دو طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس کا لٹرل میننگ لیں تو اسے کہتے ہیں نفوذ ناپذیر، یعنی کیا مطلب ہوا کہ عزت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی دوسرے کے اثر کو پینیٹریٹ کرنا قبول نہیں کرتی، یا عزت اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اس بات کو قبول نہیں کیا جاتا کہ کسی اور کا ہاتھ وہاں پر آئے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ چیز میری عزت و ناموس ہے، یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس جگہ پر میں کسی اور کا نفوذ قبول نہیں کرتا ہوں۔ نفوذ ناپذیر، پذیر یعنی قبول کرنا، نفوذ یعنی پینیٹریٹ کرنا، اسے کہتے ہیں عزت۔ اور اسی لیے خدا نے کہیں قرآن کریم میں عزیز کے ساتھ ذو انتقام آیا ہے کہ جو خدا کی عزت یعنی اس مقام پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرے جہاں پر ہاتھ رکھنا خدا قبول نہیں کرتا، اس سے صفت منتقم الہی کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ انتقام نہیں لیتا خدا کسی سے۔ یعنی خدا بندوں کے لیے منتقم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس قدر جرات کرے معاذ اللہ کہ جو چیز جہاں پر خدا نے ہاتھ ڈالنے اس کو قبول نہیں کیا ہے اس جگہ پہ ہاتھ ڈالے، یعنی جیسے مثال کے طور پر خدا نے شرک ہے یا خدا نے اس چیز کو قبول نہیں کیا ہے کہ میرے رسولوں کے ساتھ بدسلوکی کرو، ٹھیک ہے، یہ مقام عزت ہے، رسول خدا کے لیے باعث عزت ہیں۔ کیونکہ ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے فَالْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اپنی عزت میں خدا نے رسول اور مومنین کو شامل کیا ہے۔ تو جو مومن کی بے حرمتی کرے وہ عزت خدا پہ ہاتھ ڈالتا ہے، جو رسول خدا کی بے حرمتی و بدسلوکی کرے وہ عزت خدا پہ ہاتھ رکھتا ہے، جو دین خدا کو خراب کرنے کی کوشش کرے وہ عزت خدا پہ ہاتھ ڈالتا ہے، ٹھیک۔ تو فعززنا یعنی کہ ہم نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ اسٹرانگ ہو گئے وہ دونوں کسی تیسرے کے آنے سے۔ اور پہلے جب ان کو جھٹلایا جا رہا تھا تو اس وقت وہ نہیں بات کر پا رہے تھے لوگوں سے، لیکن تیسرے کے آنے کے بعد انہوں نے جدال احسن شروع کیا لوگوں سے، پھر کہا قالو فعززنا بثالث فقالو انا الیکم مرسلون، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، مرسل ہیں، رسول ہیں۔ قالو، جواب ان کو کیا ملا، ما انتم، تم نہیں ہو، الا بشرم مثلنا، مگر ہمارے جیسے بشر۔ اب اس میں بات کیا ہوئی ہمارے جیسے بشر، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے جیسا بشر ہو وہ رسول خدا نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کہ انہیں جو پیامبران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرسل ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم فقط ہمارے جیسے بشر ہو، یعنی کہ جو ہمارے جیسا بشر ہو وہ رسول خدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس قسم کی تھاٹس کے ٹریسز ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں انہیں اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ رسول اور امام بشر نہیں ہو سکتے، یا تو بیسیکلی یہ وہی تھاٹ پیٹرن ہے جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول اور امام بشر کے کمال کا نمونہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں بشر ہی نہیں ہو سکتے، تو سارے کا سارا خدا کا ہی پلان فیل کر دیا نا۔ یعنی خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں مگر اس فرق کے ساتھ کہ حامل وحی ہوں۔ یعنی خدا نے بشر میں یہ کوالٹی دی ہے کہ وہ وحی الہی کو وصول کر سکے، تو بشر کو چاہیے کہ اپنے کمال کو پہچانے نبی اور امام کے وسیلے سے. صحیح ہے, یہ خدا کا پلان ہے, اور انہوں نے ساری چیز پہ ہی پانی پھیر دیا کہ خدا کسی بشر کو رسول بنا ہی نہیں سکتا. یعنی جیسے وہی میں نے کہا کہ وہ تھاٹ پیٹرن ہمارے اندر بھی انفیوز کیا ہوا ہے. یعنی ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ بشر رسول نہیں ہو سکتا اور ہم بشر ہیں, لہذا ہم رسول جیسے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمارے اور رسول کے درمیان ایک امپینیٹریبل وال ہے کہ وہ ایک دوسری مخلوق ہیں جو اس طرف ہیں, ہم ایک دوسری مخلوق یعنی بشر ہیں جو اس طرف ہیں, ہم کبھی بھی ان کی سیرت کی اتباع نہیں کر سکتے. تو خدا کا تو سارا پیغام ہی ختم ہو گیا. پھر جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ابناء جنس میں سے تمہارے لیے رسول منتخب کیے, ان کو تمہارے درمیان بھیجا, ان کو حامل وحی بنایا, ان پر کتاب نازل کی, ہدایت دی, تو سب کا قصہ ہی تمام ہو گیا پھر. ٹھیک, تو انہوں نے کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا, کہ تم نہیں ہو, کچھ نہیں ہو مگر ہمارے مثل ایک بشر. وما انزل الرحمن من شيء, اصل بات یہاں پہ آئی سامنے. صحیح ہے, اصل چیز یہاں پہ, اصل جو مدعا دل ہے وہ یہاں نکلا کہ رحمان نے کچھ نازل, یعنی ہم کسی قاعدے قانون کے پابند ہونے کو تیار نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے. اب اس کے لیے 10,000 قسم کے بہانے گڑتے ہیں کہ کبھی کچھ کبھی کچھ, اور یہاں پر کیا بہانہ پیش کیا کہ خدا جو ہے وہ کسی بشر کو رسول نہیں بناتا, تم رسول نہیں ہو سکتے کیونکہ تم بشر ہو, اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون, اور تم نہیں ہو مگر یہ کہ تم جھوٹے ہو, تم غلط بیانی کر رہے ہو. اچھا, اس میں میں ایک صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اس طریقے سے آ کر بات کرے کہ ہم مرسلین ہیں, ہم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, صاحبان ہدایت ہیں, کتاب ہمارے پاس ہے, ہمارا کیا رسپانس ہوگا؟ یعنی کہ جو وزڈم یا جو انٹلیکٹ ہمارے پاس ہے اس کی بنیاد پر ہم ان کو کیا کہیں گے؟ یعنی جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ بشر ہیں ہمارے جیسے, اور خدا نے کوئی کتاب وغیرہ کچھ نازل نہیں کیا, معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں, چلو قصہ ختم. یعنی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی تو ہم ایک لحاظ سے بہت الاؤنس والے دور میں زندہ رہ رہے ہیں نا, کہ کوئی آزمائش ہی نہیں آتی ہمارے سامنے, اور جو تھوڑی بہت آزمائشیں ہیں انہیں ہم ویسے ہی سائڈ پہ کر کے کونے میں بیٹھ گئے ہیں آرام سے, ان آزمائشوں میں ہم نہیں جاتے. تو کیا رسپانس ہو کہ اگر ہمارے سامنے اس بستی میں یا ہم اس جگہ پہ رہ رہے ہوتے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے تھا ان رسولوں سے کہ جب انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون؟ نہیں, کیوں ماننی چاہیے؟ دیکھیں, دلیل مانگنا چاہیے نا, دلیل طلب کرنی چاہیے نا. یعنی کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, یہ تو کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہوا نا. بتائیں کہ تم کیونکہ ہمارے جیسے بشر ہو اس لیے رسول نہیں ہو سکتے, یہ کون سا آرگومنٹ ہوا؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں اصولاً کوئی بھی ہو, جیسے فار ایگزامپل کہ آج امام ظاہر ہو جائیں, تو مومن کو اگر صاحب شہود نہیں ہے, یعنی نور امام کو دیکھ نہیں رہا, تو اسے بھی دلیل مانگنی چاہیے. اور نہیں, دلیل معجزہ, دیکھیں معجزہ جو ہے نا وہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ معجزہ جاہل کے لیے دلیل ہے. کون
انسان جو ہے وہ مانگے گا معجزہ, یہ دلیل کیا ہے؟
دلیل اس لیے کہ جیسے امام علی علیہ السلام کے سامنے جب رسول خدا نے پیغام رکھا, یعنی کہ جو سب سے پہلے امام علی کے سامنے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تھی, ان میں سے کسی نے دلیل نہیں مانگی, معجزہ نہیں مانگا. اس لیے کہ وہ حقیقت نبوت کو جان رہے تھے۔ یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ جو صاحب علم و معرفت ہے اس کے لیے نبوت کا پیغام خود دلیل ہے، اور نبی کی شخصیت خود دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، معجزہ کہ وہ عصا کو اژدہا بنا دیا اور مردے کو زندہ کر دیا اور یہ سب کر دیا، یہ عوام الناس کے لیے اور جہلا کے لیے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ اصول ہے، یعنی فار ایگزامپل کہ آپ کہیں کہ یہ آئنسٹائن کی ایکویشن ہے، یعنی کہ یہ ایکویشن ہے کہ جو تمام اصولوں کو بیان کر دیتی ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک سسٹمز کے لیے میکسویل کی صرف چار ایکویشنز ہیں چار لائن کی۔ اب جو اس چیز کا عالم ہے وہ اس کو دیکھے گا اور کہے گا تم حق ہو، جسے اس کی سمجھ نہیں ہے وہ کہے گا یہ کر کے دکھاؤ تو، یہ کر کے دکھاؤ تو، یہ کر کے دکھاؤ پھر مانوں گا تمہاری۔ تو یہ تو جو ریکوائرڈ ہے مومن سے وہ یہ کہ مومن کو اس معیار پر ہونا چاہیے کہ خود، یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ سورج کا آنا سورج کے ہونے کی دلیل ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بند کمرے میں بیٹھا ہے اندھیرے میں کہتا ہے مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ تو میں مانوں گا باہر سورج ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں بھی غور کرنی چاہیے کہ یہ سب مثالیں ہمارے لیے بھی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے بریو ذمہ ہیں کہ اب ایک ہستی نے آ کے کہا میں رسول ہوں، اب میں کیا رسپانس دوں انہیں، کس طریقے سے اس کو قبول کروں یا جھٹلاؤں۔ لیکن یہ جو انہوں نے بات کی کہ تم جھوٹے ہو، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، آرگیومنٹ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ انہوں نے جواب دیا قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، کہ ہمارا رب اس بات کا علم رکھتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف مرسل ہیں، یعنی بیسیکلی، اور یہ چیز ہم جیسے لوگوں کے لیے کافی مشکل ہے اس بات کا سمجھنا کہ جب خدا بار بار کہتا ہے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اور خدا سب سے زیادہ گواہ ہے، تو کیونکہ ہم خدا کی گواہی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، خدا کی گواہی کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس قسم کے جملے فکٹیشس لگتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ خوش عقیدگی پر مبنی لگتے ہیں۔ لیکن جو پیغمبر ہے، جیسے کل میں نے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، پیغمبر اس مرحلے پر اور اس منزل پر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جب بھی اپنے دعوے پر گواہ بنا کر لاتا ہے تو لوگوں کو نہیں بلکہ خدا کو، کیونکہ سب سے زیادہ جو حقیقت اس کی نظروں کے سامنے بیّن اور روشن ہے وہ حقیقت الہی ہے۔ ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين، یعنی نبی کی ذمہ داری ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کا رستہ روشن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہدایت کے رستے پر انسان خود آتا ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں ہدایت کی طرف قدم بڑھاؤں، میں نبی کی دعوت کو قبول کروں۔ یہ کام نبی نہیں کرے گا، نبی کا کام کیا ہے؟ بلاغ مبین، یعنی پہنچا دینا اس طریقے سے کہ کوئی شک شبہ باقی نہ رہے، یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ پھر آیا قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے اس کے جواب میں، اب یہ باقاعدہ مباحثہ ہے جو قرآن نقل کر رہا ہے، انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم کہ بے شک ہم تمہارے لیے بدفعلی دیکھتے ہیں، نحوست دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، اس قوم نے ان پیغمبروں سے کہا تطیرنا، اب اس کی بھی اپنی وہ ہے، طائر عربی زبان میں کہتے ہیں ظاہر پرندے کو، اب اس میں طائر کے حوالے سے کئی اصطلاحات ہیں، جیسے یہاں پر تطیرنا ہے، یہ بدفعلی ہے، فارچون ہے، اب پتہ نہیں پرندے سے بدفعلی کا کوئی تعلق ہے۔ پھر طائر سے مراد نام عمل بھی ہے، جو لفظ سورہ بنی اسرائیل میں استعمال ہوا۔ تو تطیرنا بکم یعنی کہ تمہارے ساتھ ہم نحوست و بدفعلی ہے جو دیکھتے ہیں. لئن لم تنتہو اگر تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے, لنرجمنکم ہم یقیناً تم کو رجم کریں گے یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اور یقیناً تمہیں ہماری طرف سے ملے گا ایک دردناک عذاب. جو ان لوگوں نے اس قوم نے پیغمبروں سے یہ بات کہی. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے ان جملوں میں. ظاہر قرآن کریم نے کوئی بھی بات یوں ہی نہیں نقل کی ہے, یعنی قرآن کریم میں کوئی بھی واقعہ داستان گوئی نہیں ہے, بلکہ ہر واقعے کا ہر ہر لفظ ہدایت ہے. جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی, جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ پہلی منزل پر شٹ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, دوسری منزل پر ہاتھا پائی. ٹھیک ہے, جس کے پاس کوئی معقول بات نہیں ہے کرنے کو, پہلے اس نے کہا مان تم اللہ بشر مثلنا, ایک فضول بات, فوراً نتیجہ برآمد کر لیا کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. تیسرا نتیجہ یہ نکال دیا کہ آپ جھوٹے ہیں. یعنی یہ کیا ہے, اٹ از اے کال ٹو شٹ اپ, اب چپ ہو جائیے, اب آپ آگے اب کچھ مت بولیے. اور جب وہ چپ نہیں ہوئے تو لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ اب اگر آپ نے مزید کچھ نہیں کیا تو خاموش نہیں ہوئے تو ہم آپ کو پتھر مار کے ختم کر دیں گے اور دردناک عذاب دیں گے. اور اس سے پہلے کا جملہ بالکل اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا پیرلل گفتگو فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, تمہارے آنے سے نحوست آ گئی, تمہارے آنے سے بے برکتی آ گئی, تمہارے آنے سے قوم کی حالت خراب ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ آرگیومنٹس آپ کو ہر جگہ جہاں جہاں بھی نظام طاغوت ہے, جہاں جہاں بھی شیطان کے نمائندے بیٹھے ہیں, ہر جگہ آپ کو یہی اپروچ نظر آئے گی. دلیل سے بات کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, عقل کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر بات ان میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا. پہلی منزل پر یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے منہ بند کرا دو, منہ بند نہیں ہوتا تو اس کو منحوس اور بدبخت قرار دے کے اور اس کو ختم کر دو. اب اس جب بات یہاں تک پہنچی تو انہوں نے کہا قالو طائرکم معکم, کہ تمہاری بدفعلی اور نحوست خود تمہارے ساتھ ہے. اچھا دیکھیں, اب یہاں پر اس بات کو سمجھیے گا, یہ قرآن ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے ہمارے یہاں عام طور سے گفتگو کا انداز ہے نا, کہ کسی نے کہا آپ تو بالکل احمق ہیں, فوراً پلٹ کے کہتے ہیں جی نہیں وہ تو خدا آپ ہیں, یہ تو آپ ہی ہیں ایسے, تو یہ وہ طریقہ گفتگو نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تم میں نحوست کو دیکھ رہے ہیں تو نبیوں نے پلٹ کے کہہ دیا نہیں تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. یہ وہ والی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اس حقیقت کی طرف متوجہ کرانا ہے کہ اگر تم اپنے اندر نحوست دیکھ رہے ہو تو یہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے, اسے دوسروں کو ایٹریبیوٹ کرنے کی کوشش مت کرو. طائرکم یعنی یہ بدفعلی اور نحوست, تمہاری بدفعلی اور نحوست, معکم تمہاری معیت میں چل رہی ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کا عمل زندہ ہے اور اس کے نفس کے ساتھ ہے, جو نکتب و ما قدموا و آثارہم سے جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے, کہ انسان کا اقدام اور اس کے آثار نہ صرف زندہ ہیں, ایک حقیقت رکھتے ہیں, بلکہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں, اس کے نفس کا حصہ ہیں, جس پر ہمارے فلاسفہ نے خاص طور سے ملا صدرہ نے باقاعدہ پوری ایک برانچ آف مطلب کہہ لیں لاجک اور تھیم ڈیولپ کی ہے, جیسے کہیں اتحاد فاعل و مفعول, اتحاد عالم و معلوم, اتحاد عاقل و معقول. یعنی جو علم آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کی جان کے ساتھ متحد ہے, جس چیز کے بارے میں آپ عقل مند ہوتے ہیں وہ معقول آپ کی عقل کے ساتھ موجود ہے. پوری ایک برانچ ہے فلسفی کی نا اس پر ہی, اتحاد عاقل و معقول, اتحاد عالم و معلوم, اتحاد فاعل و مفعول، فاعل و فعل. تو یہاں پر یہ وہ نہیں ہے کہ ترت جواب دیا کہ انہوں نے کہا آپ کی، آپ کو ہم نحوست زدہ دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تم بھی منحوس ہو، نہیں، بلکہ جملہ کیا ہے، طائرکم تمہاری نحوست اور بدبختی، معکم تمہاری معیت میں ہے، کہ کسی دوسرے کی، کسی ایک کی بدبختی دوسرے کو نقصان نہیں دے سکتی، دوسرے کو بدبخت نہیں بناتی، تمہاری بدبختی تمہارے ساتھ ہے. اِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم اس کے بارے میں متذکر ہونے کو یعنی یاد آوری کرنے کو تیار ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، نہیں بلکہ تم قوم مسرف ہو. مسرف یعنی حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے، حدوں میں نہ رہنے والے. کہ یہ چیز بھی ایک بڑی ضروری بات ہے کہ انسان اپنی حدوں میں رہ کر زندگی گزارے، ورنہ پھر وہی جو فسق اور اس قسم کی چیزیں زندگی میں کریپ ان کرتی ہیں. تو بہرحال یعنی کہ پیامبران جو ہیں وہ ان کو بار 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 نصیحت کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے جھگڑا نہیں کر رہے، نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اب اس کا، اس داستان نے ایک نیا ٹوسٹ لیا اس کے بعد سے. یعنی یہ تو مکالمہ ہو رہا ہے قوم میں اور پیغمبروں میں، اب ایک نئی پرسنالٹی انٹر ہوتی ہے اس میں. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، اور آیا، اقصا کسے کہتے ہیں؟ دور، فار، فار اوے پوائنٹ یا لوکیشن. من اقصى المدینۃ، شہر کے دور والے حصے سے آیا ایک مرد. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ہم ایک بات سوچ سکتے ہیں، ایک انفیرنس یہاں بھی نکلتی ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں یعنی ہم دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنا جھگڑا ہو رہا تھا یہ مین آبادی میں ہو رہا تھا، شہر میں ہو رہا تھا، یعنی انبیاء اور قوم اور یہ اور وہ اور ساری چیزیں. اور وہ شخص، یعنی ہم آج کی زبان میں بات کریں تو ایک سبرب سے، کسی سبرب سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، رجولوں یسعا دوڑتا ہوا آیا. یعنی اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ شخص ایسا نہیں تھا کہ جو ان لوگوں کے درمیان رہتا ہو، وہ شخص ایسا نہیں تھا کہ جو ان میں گھلتا ملتا ہو، وہ ان سے دور رہتا تھا، شہر کے کونے میں رہتا تھا. لیکن اس کو جب یہ خبر ملی کہ کچھ رسول آئے ہیں، کچھ خدا کا پیغام لے کر کچھ لوگ آئے ہیں، تو وہ دوڑتا ہوا آیا وہاں سے کہ تاکہ ان کے قریب آئے، ان سے بات کرے. رجل یسعا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا، قال یا قومی، یہ ایک طریقہ ہے ہدایت کرنے کا یا بات کرنے کا کہ جس میں ہمیشہ ایک ریلیشن کے ساتھ بات کی جاتی ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ کہیں کہ اے لوگو، یہ ایک ڈیٹیچڈ وے ہے بات کرنے کا. اور آپ کہیں کہ اے میری قوم، یہ اس انداز سے ہے، یہ وہ انداز ہے جو اپنائیت لیے ہوئے ہوتا ہے. یعنی کہ میں تم کو اپنا سمجھ کر بات کر رہا ہوں، نہ کہ غیر. یا قوم تبع المرسلین، اے میری قوم اتباع کرو، فالو کرو مرسلین کو. یعنی اب دیکھیں یہ بالکل اس کا کنٹراسٹ ہے جو میں کہہ رہا تھا نا، کہ جو صاحب معرفت ہے اس کے لیے یہ سب چیزیں کلیئر ہیں بالکل، یعنی وہ بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کون مرسل ہے، کون نہیں ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. اس کو یہ معجزے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، معجزے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اس نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، بلکہ براہ راست قوم کو مخاطب کر کے کہا اتبع المرسلین. اچھا، اب اگر فار ایگزامپل میں وہاں پہ کھڑا ہوں تو میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مرسلین ہے، آپ تو ابھی ابھی آئے دور دراز سے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ان کے مرسل ہونے پر دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کس بنیاد پر ان کو رسول قبول کیا جائے؟ تو شاید پہلی بات کا جواب تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اس سے مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شخص روشن ضمیر یا بامعرفت شخص تھا، کہ جو اپنے قلب کے اندر حقیقت کو محسوس کرتا تھا. لیکن دوسری بات کا جواب موجود ہے کہ رسول ہوتا کون ہے, کس کے پیچھے چلنا چاہیے, کس کی اتباع کرنا چاہیے. اتبعو, اس کی اتباع کرو, من لا یسألکم اجرن. پہلی چیز, پہلی کوالٹی کیا ہے کہ جو تم سے اجر یعنی کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. اجر نکرا ہے نا, کامن ناؤن کے طور پہ ہے. جو تم سے کسی بھی اجر کا سوال نہیں کرتا, یعنی کوئی بھی چیز اپنی تبلیغ کے اجرت کے طور پہ تم سے نہیں مانگتا کہ میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچایا ہے, تم میری یہ خدمت انجام دو, تم مجھے یہ کام کرو, یا اتنا مال دو, یا کچھ نہیں. پہلی بات, یعنی اس سے مراد کیا بھی کہ اس کی اتباع کرو جو فقط اور فقط تمہاری بہتری کا خواہاں ہو, نہ کہ تمہارے ذریعے سے اپنی بھلائی کا. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک بڑا عجیب کرائٹیریا ہے کہ آپ دیکھیں گے اکثر افراد جو انسانوں کی بھلائی کا نعرہ لگا کر آتے ہیں, وہ انسانوں کو یوز کرتے ہیں اپنی بھلائی کے لیے, اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے, اپنی مال و دولت میں اضافہ کرنے کے لیے, اپنی شہرت کو چار چاند لگانے کے لیے. تھوڑا سا, تھوڑے سے دیر کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ آپ کے لیے بات کر رہا ہے, یعنی اس لیے بات کر رہا ہے کہ آپ بلند ہو, یہ اس لیے بات کر رہا ہے کہ آپ کو یوز کرے اپنے کسی کام کے لیے. بہت زیادہ ہر دور میں اپلائی ہوتا ہے, ہر دور میں اپلائی ہوتا ہے, یہ تو یونیورسل رولز ہیں. پہلی چیز کیا ہے, من لا یسألکم اجرا. اور شاید اسی وجہ سے ہمارے یہاں پر ایک سنت بھی تھی کہ جو اب نہیں قائم رہی, کہ علماء, واقعاً جو علماء تھے وہ بہت تکلیف اٹھاتے تھے لیکن اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے کہ لوگوں سے کچھ لیں. صحیح, یہ یعنی کہ یہ چیز اب تو مٹ گئی بہت زیادہ. اب تو علماء بھی یہ بات کرتے ہیں, بھئی ہمارا بھی اسٹیٹس نہیں ہے, ہمیں بھی ایسے نہیں رہنا ہے, کیا ہمارا, بلکہ شاید بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں, ہمارا دل نہیں ہے. تو وہ سب چیزیں نہیں, لیکن ایک زمانے میں, جیسے میں خیال ہے بہت زیادہ کیوں پیچھے چلے جائیں, 100-200 سال پہلے, زیادہ تر علماء کی سنت و سیرت یہی تھی, یعنی جو خاص طور سے دین سے وابستہ جو لوگ ہوتے تھے وہ تکلیفیں اٹھاتے تھے, اذیتیں اٹھاتے تھے. یعنی جیسے ہمارے سامنے خود آغا خمینی کی مثال ہے کہ انہوں نے اس بات کی اسپیشل کیئر کی ہے, اسپیشل کیئر کی ہے جب تک وہ زندہ رہیں, کہ ان کے رشتہ داروں یعنی ان کے خاندان کا کوئی فرد حکومت سے وابستہ نہ ہو انقلاب کے بعد. اب غور کریں کہ چاہے احمد خمینی ہوں, چاہے کچھ بھی ہوں, نہیں, بالکل نہیں, سب کو الگ رکھا سائیڈ میں, کہ کہیں پر یہ چیز نہ آنے پائے کہ بھائی میں بانی انقلاب ہوں تو اب اجر لے رہا ہوں اس کا, اپنی خدمت کا. اور جیسے جینے کہ جب انقلاب کامیاب آئے تو لوگوں نے بھر بھر کے سونے, جواہرات اور ہیرے, مطلب ان کو کتنے سوٹ کیس پکڑا دیے سونے اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے, ان کو پکڑا دیا. انہوں نے وہ سب کا سب اٹھا کے, اس وقت آیت اللہ فاضل لنکرانی تھے رئیس حوزہ, بغیر کھولے سب بھجوا دیا ادھر. یہ سنت ہے علماء کی رہی, علماء کی سنت رہی, اور یہ اسی نبیوں والی سیرت کا حصہ ہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ, کہ میں نے جو خدمت انجام دی ہے قربتاً اللہ انجام دی ہے, اس کا اجر سوائے خدا کے کسی اور سے نہیں چاہتا. یا جو خدمت کی ہے مولا امام زمان علیہ السلام کے لیے کی ہے, ان کے رستے میں کی ہے, مولا کے سوا کسی اور سے اجر نہیں چاہتا. یعنی مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ لوگ آ کے مجھ سے یہ کہیں گے جی آپ نے ہمارے لیے خدمت کی ہے, اس کا یہ اجر لے لیں, وہ قبول نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ جس کو یہ پہلی منزل پر بیان کرتے ہیں کہ اتبعو, اس کے پیچھے چلو, من لا یسألکم اجرا, جو تم سے کسی بھی اجر کا سوال نہیں کرتا. وہم محتدون, اور دوسری خاص بات کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. جیسے عربی زبان میں ایک ہے مہدی, جس کی ہدایت کر دی گئی ہو، ایک ہے مہتدی جس کو بہت زیادہ ہدایت دے دی گئی ہو. تو وہم مہتدون، نہ کہ مہدیون، وہم مہتدون، کہ جو بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ اس شخص کی بصیرت تھی کہ جس کی بنیاد پر اس نے ان رسولوں کو، ان کی حقیقت کو فوراً پہچانا اور اپنی قوم کو اس کی طرف دعوت دی. اچھا، اور پھر دیکھیں اب وہ بات، یعنی کہ اس کا انڈائریکٹ وے میں جواب آ رہا ہے کہ جو پہلے کہ آپ نے کیسے پہچانا. یہاں سے 23 پارہ بھی شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی آیت ہے کہ وما لیا، اور مجھے کیا ہو گیا ہے، لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے میری فطرت کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھے خلق کیا نہیں ہے، خلقتنی نہیں ہے. یہ بہت گہری بصیرت ہے. یعنی فطرت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے میری بنیادوں کو خلق کیا ہے، صرف خلقت نہیں. فطرہ دینے کہ جس نے کسی چیز کی بنیاد کو رکھا ہوتا ہے وہ فاطر ہے. کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں کہ جس نے میری فطرت کو خلق کیا، جس نے میرے وجود کی بنیاد رکھی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میں جو اس کی طرف پلٹ جانا ہے. بس یہی ہے سارا کا سارا دین، توحید اور آخرت. جس انسان نے ان دو چیزوں کو پہچانا وہ نبی کی ہدایت سے کما حقہ، یعنی خدا نے جو جملے وہاں کہتے ہیں نا، وہ قصے کے طور پہ ایکسپلین کر دیے. صحیح ہے، یعنی کہ جو وہاں کہا تھا کہ جن کی گردنوں میں توپ پڑے ہیں، جن کے آگے پیچھے دیواریں کھچی ہوئی ہیں، سوا ان علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی کہ یہ وہ جاہل ہیں کہ جو صاحبان علم نہیں ہیں، صاحبان دلیل نہیں ہیں، صاحبان دیانت نہیں ہیں، یہ جھگڑے والے اور خصیم مبین یہ افراد. لیکن وہ شخص اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کی بھی مثال پیش کر دی. آپ نے دیکھا اس شخص کو جس کا نام روایتوں میں حبیب نجار ہے، اس کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی اس واقعے کو، اس شخص کے ذکر کو، کہ وہ جو بات وہاں ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اس کی ایکسپلینیشن حبیب نجار کے ذریعے سے. اور جو پہلے تھے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اس کی ایکسپلینیشن اس قوم کے ذریعے سے. اور رسول کو تالیف قلب کرنا کہ ایک ایسا مومن اس پوری قوم سے بہتر ہے، تم رنجیدہ مت ہو. ایک مومن حقیقی جو اس درجے پر ہے کہ وما لیا لا عبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون، وہ اس پوری قوم جاہل اور بدبخت سے بہتر ہے. جی ٹھیک، یعنی کہ دونوں چیزیں، جب میں نے کہا اکثر قرآن کریم میں اسی طریقے سے بات ہوئی ہے کہ رسول پاک کو تالیف قلب پہ خدا کہانی ایک واقعہ، ہاں ریلیٹڈ ہے بالکل. یہ 22 ہے، وما لیا لا اعبد اللہ، اس میں الگ ہے، فطرنی الگ چیز ہے، خلقتنی الگ چیز ہے، خلق الگ چیز ہے. خلقت کا مطلب ہوتا ہے را مٹیریل سے مینوفیکچر کرنا. فطرنی یعنی جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی جو دعا ہے جس کے حکم ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اقامت سے پہلے یہ دعا پڑھو، انی وجہت وجہی اللہ الذی فطر السماوات والارض. نہیں یاسین نہیں ہے، یہ شاید سورہ انعام یا سورہ انبیاء میں، جس نے آسمانوں اور زمین کی فطرت کو خلق کیا، میں نے اپنی جہت کو اس کی جہت کے ساتھ کی طرف موڑ لی. بنیاد ہے یہ، پھر بھی بہتر ہے. ہاں یعنی کہ جس نے میری بنیاد کو خلق کیا، جس نے میرے وجود کی بنیاد کو پیدا کیا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی بندگی نہ کروں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ توحید اور آخرت، کہ صرف خدا نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ مجھے واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے اور حساب بھی اس کے سامنے دینا ہے. دیکھیں ایک انسان کا جو ہمارا جسم ہے، یہ جسم ہم نے دیکھا کہ ایک بالکل ایک ڈراپ آف کلاٹ آف بلڈ سے شروع ہوا اور بنتے بنتے یہ جسم بن گیا، اور اس جسم کے اندر چینجز آتی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کا تعلق خلقت سے، کریشن سے. لیکن انسان کا جو وجود ہے، یعنی میری جو میں ہے، وہ اس جسم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جس نے میری میں کی بنیاد رکھی، جس نے مجھے یہ میں عطا کی، جس نے مجھے میرا وجود دیا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں. اور جب کہ اور خاص طور سے وہ الیہ ترجعون، اور یہ کہ مجھے پلٹ کے بھی، یہ نہیں کہ اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ جاؤ، بلکہ مجھے لوٹ کے بھی اس کی طرف جانا ہے. کلن دین کی معرفت یہی ہے. اور یہی میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل اس معاشرے کے اندر نا، کہ جو سب سے بڑی بدبختی جو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ان دو اصل سے کو ہٹا دیا جائے. یعنی نہ اس کی فکر ہو کہ جس نے خلق کیا، نہ اس مقام کی فکر ہو کہ جس تک پلٹ کے جانا ہے. بچا گیا انسان میں پھر ختم. اَتَّخِذُ، پھر اس کے بعد مزید اس کو ایکسپلین کیا، اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ کیا میں اس کے علاوہ کسی اور معبود کو پکڑ لوں. اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍّ، اگر رحمان میرے لیے کسی ضرر کا، کسی نقصان کا ارادہ کرے، لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، تو ان میں سے کسی کی شفاعت مجھے غنی نہیں کر سکتی اور نہ مجھے نجات دلا سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اعلان کیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، یعنی ان پیامبران کو مخاطب کر کے کہ میں تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں، فاسمعون، تو میری بات سنو. یا شاید یہ قوم سے بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں، میری بات سنو. لیکن اس کا جواب کیا ملا، ان لوگوں نے اس مرد مومن کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، مار دیا اس کو وہاں پہ. اس کے اگلا ٹکڑا یہ ہے، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. اچھا، اس یہ اور ایک اور آیت یہاں پہ یاد آتی ہے جو فرعونیوں کے بارے میں، اغرقوا فادخلوا نارا، فرعون اپنی قوم کے ساتھ غرق کر دیے گئے اور نار میں داخل ہو گئے. یہاں انہوں نے کہا کہ فاسمعونی، بیچ میں کیا ہے، مقتول فی سبیل اللہ ہو گئے، قیل ادخل الجنہ.
اچھا، وہ اس آیت میں نہیں ہے مقتول
والا. نہیں نہیں، یعنی انسان جیسے ہی اس زندگی سے نکلتا ہے، جنت و نار سامنے ہوتی ہے. اغرقو، غرق پانی میں ہوئے، خدا کہہ رہا ہے ادخلو نارن، داخل ہو گئے آگ میں. یعنی فرعون اور اس کے جتنے ساتھی تھے، اغرقو، غرق کر دیے گئے، ادخلو نارن، آگ میں داخل ہو گئے. یہاں یہ مرد مومن اپنی قوم کو تبلیغ کرتے کرتے قتل کر دیے گیا، قیل ادخل الجنہ. صحیح، تو اس کے لیے، اس جنت اور نار کے لیے حقیقتاً قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان جیسے ہی یہاں سے نکلا، نار یا جنت سامنے، کہ وہ غرق ہوئے اور سیدھے نار میں، یہ مقتول ہوئے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. تو انہوں نے وہی، یعنی یہ برزخی جنت،
برزخی جنت،
یعنی کہ برزخ میں جب انسان جیسے ہی انتقال کے بعد جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو وہ اپنی آگ کو یا اپنی جنت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اس برزخ میں، اس برزخ میں، کہ جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جو قبر. تو یہاں پر اس بندہ مومن کو قتل کر دیا گیا، اور اس کو خدا کی طرف سے کیا گیا، قیلہ، یعنی کہا گیا، اس سے کہا گیا، کس طرف سے کہا گیا، خدا کی طرف سے کہا گیا. جی
بشارت وہ یعنی شفا قیامت کے دن کریں گے, برزخ میں نہیں ہے, برزخ میں اپنا انتظام کر دیں گے.
لیکن بات یہ ہے کہ انسان خود جیسا ہے, جو اپنے لیے کر کے گیا, اپنے لیے مہیا کیا, اس کے مطابق اپنی جنت اور جہنم کو اپنے سامنے دیکھتا ہے اپنے انتقال کے وقت. ٹھیک ہے, جیسے خدا ان کے لیے, فرعون کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ غرق ہوئے اور بغیر کسی فاصلے کے کہہ رہے ہیں اور آگ میں داخل ہو گئے, یعنی غرق ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کو کہاں پایا, آگ میں پایا. اب وہ اس کے مراحل ہیں الگ کے, انہوں نے کیا دیکھا کیا دیکھا, لیکن اپنے کو آگ میں پایا. یا یہ مومن جیسے ہی اس کی قوم نے اس کو قتل کیا, اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ, اس نے اپنی جنت کو اپنے سامنے دیکھا. ہاں تو اسی طریقے سے جنت اور جہنم کے بھی درجات ہیں نا, اس کے بھی ذوف اور قوت کے درجات ہیں. یعنی کہ بعض لوگوں کے لیے اگر ضعیف مومن ہے تو وہ جنت کی ہوا محسوس کرے گا, مکمل طور سے اس کو نہیں دیکھے گا. لیکن اس چیز کا کہ یہ تم ادھر ہو یا ادھر ہو, بات واضح ہو گئی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس شخص نے, اب آپ اس کو دیکھیے کہ جو واقعاً مومنین ہیں ان کے کیفیات کیا ہوتی ہیں. قال یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ میری قوم جان لیتی, علم حاصل کر لیتی, بما غفر لی ربی, اس چیز کا جس چیز کی بدولت میرے رب نے میری مغفرت کی, اس چیز کا علم حاصل کر لیتی. یعنی اس بات کا علم نہیں کہ میں جنت میں چلا گیا, صحیح, ہاں اس چیز کا علم حاصل کر لیتی میری قوم کہ جس کی وجہ سے میرے رب نے میری مغفرت کی, وجعلنی من المکرمین, اور مجھے صاحب کرامت لوگوں میں سے قرار دیا. تو شروع کے جو 11 آیتوں کے اندر جو جسے کہتے ہیں کہ تفصیل ہے علمی اعتبار سے, اسی کو آگے کی 12 آیتوں میں بیان کر دیا گیا ایک واقعے کی شکل میں, اسی کو ایکسپلین کر دیا گیا کہ وہ کیسے لوگ ہیں کہ جن پر ہدایت اثر نہیں کرتی, وہ کون لوگ ہیں کہ جو پیغمبر کی ہدایت سے بہرہ مند ہوتے ہیں. یعنی اسی طریقے سے جو اس کی مثال کہ سلمان اور ابو ذر اور مقداد اور عمار اور جو مخصوص اصحاب تھے, ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ انہوں نے پیغمبر سے بیٹھ کے کوئی بہت بحثیں کی تھیں, یہ بحث مباحثے کے بعد ایمان لائے تھے. جناب ابو ذر علیہ الرحمہ کا تو مطلب جب چیز ہے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جس دین پر میں ہوں یہ غلط ہے, اور ان کو پھر یہ کیونکہ وہ مدینہ سے مکے سے باہر رہتے تھے, قبیلہ بنی غفار دور دراز کسی اس میں تھا, اور جب ان کو خبر ملی کہ مکے میں ایک جوان نے ایک نئے دین کا دعویٰ کیا ہے, تو انہیں شوق ہوا, ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں چل کے دیکھوں. اور جب وہ مکے پہنچے تو ظاہر ہے مکے کی زندگی بہت سخت تھی, مطلب اس وقت اسلام کوئی پھیلا نہیں تھا, اسلام بہت سختی میں تھا. تو انہوں نے جس شخص سے مکے میں جس سے ملاقات, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی پتہ بتاؤ, جس شخص کو انہوں جس شخص سے انہوں نے رسول خدا کا پتہ پوچھا وہ امام علی تھے, یعنی یہ خدا سارے کام کرتا ہے. تو امام علی پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر خاموشی سے رات کے اندھیرے میں, اور انہوں نے صرف پیغمبر کے چہرے پہ نظر کی اور ایمان لیا. یعنی کہ جناب ابو ذر کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی ہے,
فطرت زندہ
تھی, وہی چیز کہ وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, جو اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے وجود کو کسی نے خلق کیا ہے, کسی نے اس کی بنیاد رکھی ہے, اور میں یوں ہی کھلے بندوں نہیں چھوڑ دیا گیا ہوں, میرا حساب ہے, مجھے پلٹ کے کہیں جانا ہے, اس کو پیغمبر کی بات سمجھنے میں ذرہ برابر دشواری نہیں ہوتی.
ایسے لگتا ہے کہ یہ فریکوئنسیز چل رہی ہیں کہ جو جس کی فطرت کو اجاگر کیا وہ اس کی فریکوئنسیز اس سے میچ ہو جاتی ہے.
بالکل, اور خدا پہنچاتا ہی اس جگہ پر ہے. یعنی کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ پروردگار نے ایسے تمام لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ کرایا, یعنی رسول خدا سے کے علاوہ بھی, کہ ان کی رغبت یا ان کا میلان دیگر اصحاب کی طرف نہیں تھا عذاب. جی یعنی خدا نے عذاب بھیجا, خدا نے کہا کہ وہ صرف ایک چیخ تھی, ہمیں کوئی لشکر وشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی ان پر. یہ لوگ جو اپنے آپ کو اتنا سمجھتے ہیں اور یہ اپنے کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم ان کے لیے کوئی لشکر بھیجتے. ان کانت اللہ صحتم واحدتن فاذا ہم خامدون, یہ خاموش ہو گئے, یہ جتنی آوازیں تھیں سب یوں بجھ گئیں جیسے بجلی. جی شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ایک